www.dinislam.com.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما آمنت بالله صدق الله العظيم.
الرحمن کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آسانی سے چلتے ہیں اور جب جاہل لوگ ان سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے لیے رات گزارتے ہیں کبھی سجدے میں اور کبھی کھڑے ہو کر، اور یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اے پروردگار ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دیجئے، بے شک جہنم کا عذاب بڑا چمٹنے والا ہے اور بے شک یہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے اور رہنے کی بری جگہ ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے زیادہ خرچ کرتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں، اور ان کا خرچ بڑے اعتدال کے ساتھ ہوتا ہے. یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اور یہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 63 سے لے کر آیت نمبر 67 تک کی 5 آیات ہیں، اور اس کے آگے بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے رحمان کے بندوں کی صفات کا ذکر کیا ہے. تو میں خالی ان کا ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ ایک مرتبہ وہ تمام صفات ہمارے سامنے آ جائیں اور اجمالی نقشہ ہمارے سامنے آ جائے. تو شروع سے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر سہولت سے چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے بات کریں تو وہ جواب میں سلام کر دیتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے لیے رات گزارتے ہیں سجدے میں اور قیام کی حالت میں. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اے پروردگار ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دیجئے، کیونکہ جہنم بڑا برا ٹھکانہ ہے اور رہنے کی بری جگہ ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے زیادہ کرتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں، اور ان کا خرچ اس کے درمیان اعتدال سے ہوتا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو زنا نہیں کرتے۔ اور جو شخص یہ کام کرے گا وہ گناہوں میں جا کر ملے گا، عذاب اس کے لیے دگنا چوگنا کیا جائے گا قیامت کے دن، اور وہ اس جہنم میں ذلیل ہو کر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ ہاں اگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں، ایمان لے آئیں اور نیک اعمال کر لیں تو اللہ ان کی برائیوں کو اچھائیوں کے ساتھ تبدیل کر دے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور جو آدمی توبہ کرتا ہے اور نیک اعمال اختیار کرتا ہے تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، خوب رجوع کرنا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو فضول کاموں میں شریک نہیں ہوتے، اور جب لفظ کے پاس سے گزرتے ہیں تو عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو ان کے رب کی آیات یاد دلائی جاتی ہیں تو وہ آیات پر اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اے پروردگار ہمارے لیے ہماری بیویوں کو اور ہماری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے اور ہمیں متقی لوگوں کا امام بنا دیجئے، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو بالا خانوں کا بدلہ دیا جائے گا ان کے صبر کی وجہ سے، اور ان کا استقبال کیا جائے گا دعاؤں کے ساتھ اور سلام کے ساتھ۔ یہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہ رہنے کی اور ٹھکانے کے اعتبار سے بہترین جگہ ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہ ہوتی اگر تم رب کو نہ پکارتے، اور اے کافرو تم نے اس قرآن کا انکار کیا ہے تو یہ انکار تمہیں چمٹ کر رہے گا۔ یہ ہے ان آیات مبارکہ کا خلاصہ جو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں، اور یہ سورۃ الفرقان کی آخری آیات کہہ لیں یا آخری رکوع کہہ لیں، اور یہ سورۃ الفرقان کی 63 آیت سے لے کر 77 آیت تک کی آیات ہیں۔ اور جیسا کہ آپ نے ترجمہ سے اندازہ کیا کہ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے رحمان کے بندوں کا ذکر کیا ہے، رحمان کے بندوں کا ذکر کیا ہے، اور عنوان اس کا لگایا گیا عباد الرحمن۔ اور اگر دیکھا جائے تو یہ عنوان جو ہے کسی اور نے نہیں لگایا بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے خود ہی لگایا ہے، اگر عباد الرحمن فرمایا پھر آگے ساری سے بات ذکر کی۔ ویسے اگر آپ دیکھیں تو اس کائنات کی ہر چیز جو ہے اور ہر انسان جو ہے وہ اللہ کا بندہ ہے، چاہے وہ مسلمان ہو اور چاہے وہ کافر ہو۔ چنانچہ سورہ مریم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، یا آسمان و زمین میں جو بھی کوئی ہے، جو بھی مخلوق ہے، وہ سب کے سب رحمان کے سامنے بندے بن کر آنے والے ہیں، سبھی بندے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کافروں کو بھی جس نے پیدا کیا اللہ سبحانہ و تعالی نے تو کافر بھی اللہ کے بندے ہیں، اور جو جن ہیں اور جو فرشتے ہیں یہ سب اللہ کے بندے ہیں، اور مسلمان جو ہیں وہ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ لیکن جو کافر ہیں اور نافرمان ہیں وہ بندے ہو کر بھی بندے نہیں، اور مسلمان جو ہے وہ بندہ ہو کر بندہ ہے۔ اور یہ محاوروں میں کہا جاتا ہے یار تم تو سن کر بھی نہیں سنتے، حالانکہ سن رہا ہوتا ہے لیکن پھر بھی کہا جاتا ہے کہ میاں تم تو سن کر بھی نہیں سنتے۔ کسی آدمی کے چار پانچ بیٹے ہوں اور ایک بیٹا جو ہے وہ بہترین ہو اپنے اخلاق اور کردار کے اعتبار سے، تو باپ کہتا ہے کہ میرا بیٹا تو یہ ہے، میرا بیٹا تو یہ ہے، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اس نے باقی چار بیٹوں کے بیٹے ہونے سے انکار کر دیا؟ نہیں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ بھی بیٹے ہیں، یہ بھی بیٹا ہے، مگر بس وہ بیٹے ہیں اور یہ جو ہے نا یہ بیٹا ہو کر باقی بیٹا ہے، اور یہ وہ کام کرتا ہے جو باقی ایک بیٹے کو کرنے چاہیے۔ تو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں رحمان کے بندوں کا ذکر کیا، یہ بتا دیا کہ جو تو کائنات کے اندر جس نے اللہ تعالیٰ کے، لیکن اصل بندے تو رحمان کے بندے ہیں اور ان کے اندر یہ صفات ہوتی ہے، اور یہ بات ہم کل آپ کو بتا چکے کہ عباد الرحمان کے اندر خود عباد کا لفظ ہمیں بتلا رہا ہے کہ سب سے پہلے انسان کو بندہ بننا چاہیے، جس کی تفصیل کل کچھ تھوڑی بہت ہم نے عرض کرنے کی کوشش کی تھی، اور آگے عباد اللہ نہیں کہا گیا بلکہ عباد الرحمان کہا گیا، اشارہ کر دیا گیا کہ اللہ کے جو بندے ہیں وہ رحمان کے بندے ہوتے ہیں، اللہ کے جو خصوصی بندے ہوتے ہیں وہ رحمان کے بندے ہوتے ہیں، رحمان بڑا مہربان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، تو یہ جو رحمان کے خاص بندے ہوتے ہیں وہ بھی مخلوق کے اوپر بڑے مہربان ہوتے ہیں، ان کے طبیعت کے اندر نرمی ہوتی ہے، اور مخلوق خدا کے ساتھ نرمی اور شفقت کا معاملہ کرتے ہیں۔ اب آگے صفات ذکر کی اللہ سبحانہ و تعالی ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہیں الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ جو زمین کے اوپر آسانی سے سہولت سے چلتے ہیں۔ ہون جو ہے ایک ہون، ایک ہے ہون، عربی زبان کے اندر ہون کہتے ہیں ذلت کو، اور ہون کہتے ہیں آسانی کو، سکون کو، وقار کو، اور اس ہون کے لفظ کے کئی ترجمے کیے گئے، یہ لوگ وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں آسانی سے سکون سے۔ چلنا دو قسم کا ہوتا ہے، ایک چلنا وہ ہوتا ہے جو تکبر کے ساتھ ہو، اکڑ کر چل رہا ہے، اس کی چال بتا رہی ہے کہ اس کے دل کے اندر تکبر ہے، اور ایک چلنا ہوتا ہے بڑا ہی مسکین بن کر، ایسا لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ کہاں سے آ گیا، کتنا بیمار ہے، حالانکہ اچھا کرتا ہے لیکن اسٹائل بنایا ہوا ہے اپنا کہ جناب ایسے چھپ کر چل رہا ہے جیسے بڑا ولی اللہ والا پھر رہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے واقعہ، حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے ذکر کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک صاحب کو دیکھا کہ بڑے اپنا جھکے ہوئے بڑی اس طرح چلے جا رہے ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ کون صاحب ہے، یعنی ان کی چال جو تھی وہ عام انسانوں سے مختلف تھی، تو پوچھا یہ کون ہے، تو کسی نے کہا کہ یہ قاری ہے، اور اس زمانے میں قاری کا مطلب عالم ہوتا تھا، قرآن پڑھنے والے ہیں، عالم ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق ان سے بڑھ کر قرآن پڑھنے والے تھے، لیکن جب وہ چلتے تھے تو اس طریقے سے نہیں چلتے تھے۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ رحمان کے بندوں کی جب صفات ذکر کی گئیں تو سب سے پہلے ہماری چال درست کی گئی، عجیب و غریب بات ہے، عجیب بات ہے یہ کہ جب رحمان کے بندوں کی صفات ذکر کرنی شروع کی اللہ سبحانہ و تعالی نے، تو پہلی صفت یہ ذکر کی کہ الذین یمشون علی الارض ہونا، یہ وہ لوگ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں آہستگی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، ایک نارمل چال، طبعی چال، اعتدال کے ساتھ، جس میں نہ بہت تیزی ہو، نہ بہت ہی آہستہ آہستہ ہو، نہ بہت ہی اکڑ اکڑ کر ہو، نہ بہت ہی توازوں کا اظہار ہو، ایک نارمل چال اختیار کرنا، یہ صفت ہے سلمان کے بندے۔ گویا پہلی قدم سے ہی تکبر کو اور ریا کو نکالا گیا ہے شروع سے۔ سلمان کے بندے تو اس وقت بنو گے جب تکبر تو اپنے اندر سے ختم کرو۔ ظاہر ہے جب آدمی اکڑ اکڑ کر چلتا ہے تو آپ دیکھ کے اندازہ کر لیتے کہ یار یہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہا ہے، بہت ہی جھک جھک کے چل رہا ہو، تو ظاہر ہے کہ عام طور سے آدمی ریاکار ہوتا ہے۔ اور یہ علیحدہ بات ہے کہ بیمار ہو تو ایک علیحدہ بات ہے، وہ بیمار آدمی جو دل کا مریض ہے وہ ایک تیز رفتاری کے ساتھ یا نارمل طریقے سے نہیں چل پاتا، سانس پھولنے لگتا ہے، ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن اگر آدمی بیمار نہیں ہے تو پھر وہ اگر بیماروں کی طرح چلے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، بلکہ یہ مذموم ہے، بری بات ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک نوجوان کو دیکھا اور وہ بڑا چھپ کر چلا جا رہا تھا، تو تمہارے فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم بیمار ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا پھر ٹھیک ہو کہ کیوں نہیں چلتے، سیدھے ہو کہ کیوں نہیں چلتے؟ اب یہ اندر کی بیماریاں ہیں جو ہمارے اعضاء جوارح ہمارے چلنے سے ظاہر ہوتی ہے۔ اسی لیے بزرگ جو ہیں وہ بول کر، بول اور چال، اردو میں محاورہ بول چال، تھوڑا محاورہ بول چال اکثر بولتے ہیں، تو بول چال یہ انسان کی جو بول ہے، یعنی کیا بول رہا ہے اور کس طرح چل رہا ہے، اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی کتنے پانی کے اندر ہے اور اس کے اندر کیا کچھ ہے۔ تو یہ جو نفسیات دان مشائخ ہوتے ہیں یہ تو ایک نظر میں دیکھ کے اندازہ کر لیتے ہیں کہ ایک آدمی کے اندر کیا کیا امراض چھپے ہوئے ہیں۔ تو حضرت خان کی قدس اللہ سے لوگوں کا واقعہ ہے کہ ایک صاحب ان کی خدمت میں حاضر ہوئے علاج کی غرض سے، تو حضرت خان رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آپ کے اندر تکبر کا مرض ہے۔ انہوں نے کہا نہیں حضرت، میرے اندر تکبر کا مرض نہیں۔ ٹھیک ہے، ان کو بھی اندازہ ہے، کبھی ٹھیک اپنا اپنا اندازہ ہے۔ انہوں نے کہا نہیں حضرت میرے اندر تکبر نہیں۔ رکھنا ٹھیک ہے، چلے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد ان کا خط آیا کہ حضرت آپ نے بالکل صحیح فرمایا تھا، واقعی میرے دل کے اندر بہت تکبر ہے۔ اتنی بات ہے کہ جیسے ڈاکٹر ہوتا ہے وہ اندازہ کرتا ہے کہ یہ غلط رستے پر جا رہا ہے، اس کو کچھ اٹیک وٹیک ہونے والا ہے۔ اب وہ ڈاکٹر کو تو اندازہ ہوتا ہے کہ کہاں جا رہا ہے، اس کی چال اور اس کی جو صحت ہے وہ کیا بتا رہی ہے، مریض کو اندازہ نہیں ہوتا۔ تو یہ جو ہماری گفتگو ہے یا ہماری چال ہے، یہ ہمارے اندر کی بہت ساری اچھائیوں اور بہت ساری خرابیوں کی نشاندہی کرتی ہے۔ اسی لیے نیک آدمی سب سے پہلے اپنی گفتگو ٹھیک کرے، اپنی چال ٹھیک کرے، اس کے بعد بات آگے بڑھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ چلتے ہیں۔ اب اس کے ہون کے کئی ترجمے کیے گئے۔ حضرت شیخ الہند قدس اللہ سرہ، حضرت مولانا محمود حسن صاحب شیخ الہند نے ترجمہ کیا، جو چلتے ہیں زمین پر دبے پاؤں، یہ حضرت شیخ الہند کا ترجمہ ہے۔ اور حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا کہ جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے فرمایا کہ لفظ ہون کا مفہوم اس جگہ میں سکینت اور وقار اور توازو ہے کہ اکڑ کر نہ چلے، قدم متکبرانہ انداز سے نہ رکھے۔ پھر آگے لکھا کہ بہت آہستہ چلنا مراد نہیں ہے، کیونکہ بہت آہستہ چلنا اگر بلا ضرورت ہو تو خلاف سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کی جو صفت شمائل نبویہ میں منقول ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا چلنا بہت آہستہ آہستہ نہیں ہوتا تھا بلکہ کسی قدر تیزی کے ساتھ ہوتا تھا. اسی لیے شمائل ترمذی جو مشہور کتاب ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کے بارے میں 3 حدیثیں موجود ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار عجیب تیز تھی کہ آپ تو آرام آرام سے چل رہے ہوتے تھے. وَإِنَّهُ لَنُجْهِدُ أَنفُسَنَا وَإِنَّهُ لَغَيْرُ مُقْتَرِفٍ کہ آپ کو تو کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی, آپ کو آرام آرام کے ساتھ چلتے ہوتے تھے مگر تیز چل رہے ہوتے تھے, اور ہمیں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تھوڑی سی مشقت چنانچہ ہم جب آپ کا ساتھ دینے کی کوشش کرتے تھے تو ہمیں تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی تھی کہ وہ رفتار اختیار کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار ہے. کیونکہ متکبر آدمی کبھی تیز نہیں چلتا, وہ بڑا اکڑ اکڑ کر آہستہ آہستہ چلے گا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے, تکبر ریا ان چیزوں کا تو کوئی نام و نشان نہیں تھا. اس لیے آپ کی رفتار بہت آہستہ آہستہ نہیں تھی بلکہ نسبتاً اس تیزی کے ساتھ تھی کہ جس میں مقصد پہنچنا ہے آہستہ آہستہ چلنے کا کیا فائدہ, بیمار ہوتے تو علیحدہ بات ہے لیکن آدمی کو اپنی منزل پہ پہنچنا چاہیے. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے کانا اذا مشا تقلع کہ جب آپ چلتے تھے تو پاؤں اٹھا کر چلتے تھے, یعنی قدم اٹھایا پھر رکھا پھر اٹھایا, ویسے ایک صحت مند آدمی رکھتا ہے. ایک چلنا ہوتا ہے کھسٹ کر, ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں بہت ڈانٹا کرتے تھے, ہم بہن بھائیوں میں اگر کوئی آدمی چلتا تھا تو کہتے کس طرح چل رہے ہو تم یہ, اب وہ کھسٹ کھسٹ کر آواز پیدا ہو رہی ہے تو بہت ناراض ہوتے تھے, ورنہ قدم اٹھا کر رکھنا چاہیے اور سنت بھی رہی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے تو آپ قدم اٹھا اٹھا کر رکھتے تھے, یعنی کھسٹ کھسٹ کر نہیں چلا کرتے تھے. اور ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو ہلکا سا آگے کی طرف جھکتے تھے, کانما ینحط من صبب, جیسا کہ آپ اوپر سے نیچے اتر رہے ہیں. دائرہ جب آدمی اوپر سے نیچے اتر رہا ہوتا ہے تو وہ دور تک دیکھتا ہے نیچے, مگر نگاہ اوپر نہیں ہوتی بلکہ نیچے ہوتی ہے اور دیکھتا ہے کہ کہاں جا رہا ہوں میں, اور ہلکا سا اس کو آگے کی طرف جھکنا پڑتا ہے تاکہ نشیب میں وہ آرام سے اتر سکے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طبعی چال تھی تو وہ بڑی اعتدال کے ساتھ تھی, نہ تو بیماروں کی طرح تھی, نہ متکبروں کی طرح تھی, نہ دکھاوے والی تھی, بلکہ طبعی چال تھی. آپ قدم اٹھا اٹھا کر رکھتے تھے, نسبتاً کچھ تیزی کے ساتھ چلتے تھے, اور اس طرح چلتے تھے جیسے اوپر سے نیچے اتر رہے. یہ صفات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے جب رحمان کے خاص بندوں کا ذکر شروع کیا تو بات یہاں سے شروع کی کہ یمشون علی الارض ہونا, کہ وہ زمین پر چلتے ہیں آہستگی کے ساتھ, سکون کے ساتھ, سہولت کے ساتھ. ایک ہوتا ہے تکلف سے چلنا, ایک ہے سہولت سے چلنا. تکلف سے جب آدمی چلے گا یا تو اکڑ اکڑ کے چلے گا یا جناب آہستہ آہستہ چلے گا, لیکن اگر سہولت سے اپنا نارمل چل رہا ہے تو اس کی رفتار مختلف ہوگی, وہ درمیانی رفتار ہے. اور اسی کی ترغیب دی اللہ سبحانہ و تعالی نے, بلکہ حکم دیا. یہاں تو صرف یہ فرمایا کہ زمین پر سہولت سے چلتے ہیں, لیکن سورہ لقمان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے جہاں سیدنا لقمان علیہ السلام کا ذکر کیا ہے تو وہاں یہ بات فرمائی, اللہ وقصد فی مشی کا واغض من صوتک, اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو. وقت صرف ہی مشی.
اب دیکھیں ہم تو چال کو کچھ سمجھ نہیں نا,
لیکن یہاں جو قرآن مجید نے سب سے پہلے رحمان کی جب صفات ذکر کی تو چال کا ذکر کیا, اور سورہ لقمان میں حضرت لقمان علیہ السلام کے ذریعے سے حکم دیا گیا کہ وقت صرف ہی مشی, اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو. اعتدال کا کیا مطلب؟ کہ نہ تو بالکل متکبروں کی طرح اکڑ اکڑ کے چلو, نہ بہت ہی بیماروں کی طرح جھک جھک کر چلو, درمیانہ راستہ اختیار کرو, درمیانی چال اختیار کرو. اور سورہ بنی اسرائیل میں یعنی پندرہ پارے میں اللہ تعالی نے چال کے بارے میں ایک اور حکم دیا, فرمایا کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, زمین میں اترا ادرا کے مت چلو, اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ, تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے, وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا, اور پہاڑوں تک لمبے ہو کے پہنچ نہیں سکتے. قرآن مجید کی آیت سنا رہا ہوں آپ کو میں, لَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, زمین میں اکڑ کر اترا کر مت چلو, انک لن تخرق الارض, بے شک تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے. بہت ہی پاؤں اس طرح مارے کہ میں زمین کو پھاڑ دوں گا تو کیسے پھاڑ دو گے, تم اپنے پاؤں سے تو نہیں پھاڑ سکتے, اور تم اکڑ کر اونچا بننے کی کوشش کرو تو زیادہ سے زیادہ پہاڑی کے برابر پہنچ جاؤ گے تو انسان تو پھر بھی نہیں رہو گے. انسان تو اشرف المخلوقات, انسان بنو, نہ زمین کو پھاڑنے کی کوشش کرو, نہ پہاڑ کی طرح لمبے ہونے کی کوشش کرو, انسان بنو, انسانوں کی طرح چلو, دوسروں کو بھی انسان سمجھو, اپنے آپ کو بھی انسان سمجھو, انسانوں کی طرح اس دنیا میں زندگی گزارو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, زمین میں اترا کر مت چلو. اور اگر آپ دیکھیں تو یہاں جو آ رہا ہے کہ زمین پر رحمان کے بدلے زمین کے اوپر سہولت سے چلتے ہیں, تو یہ ہوم کا لفظ مقابلے میں ہے مرح کے. مرح کے معنی ہے اترانے کے, کہ زمین میں اترا کرنا چلو. ماں ممانعت آ گئی کہ زمین میں اترا کرنا چلو. اب اترا کر اگر انسان نہ چلے تو پھر کون سی رفتار ہوگی؟ وہ ہے ہوم, یعنی سہولت ہے, جتنا آرام سے آپ چلتے ہو تبھی چال کو اختیار کرو. یمشون علی الارض ہونا, اس لیے ہم نے ہون کا ترجمہ کیا سہولت کے ساتھ, کہ یہ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پر سہولت کے ساتھ چلتے ہیں. اور یہ آیت بھی آپ نے پڑھ لی, وقصد فی مشی, کہ اپنی چال کے اندر اعتدال اختیار کرو. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید کی تین جگہوں میں چال کو ٹھیک کرنے کا حکم دیا. پہلے سورہ بنی اسرائیل میں کہ زمین میں اترا کر مت چلو, تم زمین ولا تمشی فی الارض مراحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا, زمین میں اترا کر مت چلو. دوسرا یہاں حکم دیا گیا کہ یمشون علی الارض ہونا, کہ زمین کے اوپر سہولت سے چلو. اور تیسرا حکم وقت فی مشیق, اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو, یعنی نہ متکبروں کی طرح چلو نہ بیماروں کی طرح چلو. تو یہ پہلی صفت ذکر کی اللہ سبحانہ و تعالی نے کہ اپنی چال ٹھیک کرو, اعتدال اختیار کرو. یہ عجیب چیز ہے کہ انسان کے باطن کا اثر ظاہر پر پڑتا ہے اور ظاہر کا اثر باطن پر پڑتا ہے. اگر انسان کے دل کے اندر تکبر ہوگا تو بڑا اترا اترا کر اور اکڑ اکڑ کے چلے گا, اور اگر تکبر نہیں بھی ہوگا لیکن اکڑ اکڑ کر جب چلے گا تو اس کے نتیجے میں کیا پیدا ہو جائے گا؟ تکبر پیدا ہو جائے گا. اگر انسان ریاکار ہے تو بڑا جھک کر حضرت کی طرح چلے گا, یہ بڑے حضرت آ رہے ہیں یا بڑے بیمار ہیں. اور اگر اندر ریاکاری نہیں ہے مگر اس طرح دکھاوے کے انداز سے چلے گا, آہستہ آہستہ ریاکاری اندر پیدا ہو جائے گی. اس لیے چال کے اندر اعتدال کا حکم دیا.
البتہ ایک صورت مستثنا ہے، اللہ تعالیٰ نے شریعت میں ہر پہلو کا خیال رکھا ہے،
اور وہ حالت جنگ
کہ جنگ کے اندر جو ہے وہ آپ پکڑ کے چلے، اس لیے کہ وہاں آپ نے مقابلہ کرنا ہے کس سے؟ کافروں سے.
اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فخر کی کہیں اجازت نہیں ہے مگر جہاد میں اجازت ہے. ایک جہاد میں اور ایک وقالت میں، کیسا کہ روایت میں آتا ہے، تو وہاں جنگ میں اگر انسان اکڑ کر چلے، جیسے مجاہدین صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے واقعات آتے ہیں، تو وہ اس لیے ہیں کہ وہ جہاد کا موقع کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء کے موقع پر، یعنی صلح حدیبیہ کے بعد عمرۃ القضاء کے موقع پر، جب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ عمرے کے لیے تشریف لے گئے، تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ طواف کرتے وقت رمل کرو، شروع کے تین چکروں کے اندر رمل کرو. چنانچہ اب جو بھی حاجی جاتا ہے یا عمرہ کرنے جاتا ہے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی طریقے کے مطابق قوت سے چلتا ہے دکھانے کے لیے. اور اس لیے کہ کافر وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور کافروں کو آپ یہ دکھانا چاہتے تھے کہ ہم کمزور نہیں ہیں، اس لیے کہ کافروں نے یہ جملہ کہا تھا اغناہم حما یثرب، کہ ان کو یثرب کے بخار نے دبلا کر دیا ہے. یہ تو بڑے صحت مند تھے، اب دبلے دبلے نظر آ رہے ہیں، بخار نے ان کو دبلا کر دیا، کمزور ہو گئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمل کرو تاکہ لیوری المشرکین قوتہم، حدیث میں آتا ہے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کو دکھائیں کہ نہیں طاقت ہے. تو کافروں کے مقابلے میں تو حکم ہے کہ اکڑ اکڑ کے چلو، لیکن جہاد میں، لیکن جب آپ مسلمانوں کے درمیان رہ رہے ہو، وہاں آپ کو اپنی چال درست کرنی ہوگی. اور یہ پہلی صفت کی ذکر کی اللہ سبحانہ و تعالی نے عباد الرحمن کی، اور یہ فرمایا کہ عباد الرحمن، کہ رحمان کے خاص بندے وہ ہوتے ہیں، الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ جو زمین پر سہولت سے چلتے ہیں، عاجزی سے چلتے ہیں، دبے پاؤں چلتے ہیں، نرمی سے چلتے ہیں، سکون سے چلتے ہیں. یہ سب چیزیں اس کے اندر آ رہی ہیں، یعنی سب ہی چال چلتے ہیں. دوسری صفت آگے اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر کی کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہل لوگ ان سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ سلامتی کی بات کرتے ہیں. جاہل لوگ جب ان سے گفتگو کرتے ہیں تو یہ اللہ کے جو خاص بندے ہیں وہ سلامتی کی بات کرتے ہیں. اور یہ جو قالوا سلاما ہے، اس کی دو تفسیریں کی گئی ہیں اور دونوں تفسیریں ٹھیک ہیں. پہلی تفسیر یہ ہے کہ جب جاہل لوگ ان اللہ کے نیک بندوں سے گفتگو کرتے ہیں تو یہ قالوا سلاما، سلامتی کی بات کرتے ہیں. وہ اگر بدتمیزی کے ساتھ گفتگو کریں تو جواب میں یہ جو اللہ کے بندے ہیں یہ بدتمیزی نہیں کرتے، کیونکہ کافر بدتمیز ہوتا ہے، فاسق بدتمیز ہوتا ہے، بے ادب ہوتا ہے، اس کو گفتگو کا سلیقہ نہیں ہوتا. لیکن جو مسلمان ہے، اللہ والا ہے، وہ کبھی اپنی زبان کو خراب نہیں ہونے دیتا، وہ گالی گلوچ پر نہیں آتا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سباب المسلم فسوق و قتاله کفر، مسلمان کو گالی دینا تو پھر اور اس سے قتال کرنا تو کفر تک پہنچا دیتا ہے. تو کافر بدتمیز ہوتا ہے، کافر گالیاں دیتا ہے، لیکن مسلمان جو ہے وہ گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتا، بلکہ وہ گالی کا جواب سلامتی کی بات سے دیتا ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا فَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب جاہل لوگ ان سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ سلامتی کی بات کرتے ہیں. اور اس کی کئی مثالیں قرآن مجید میں انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے ذکر کی گئی ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا کہ انا لنراک فی سفاہت. حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا کہ انا لنراک فی سفاہت و انا لنظنک من الکاذبین. ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ بے وقوف ہیں اور آپ جھوٹوں میں سے ہیں. یہ قوم کے لوگ قوم عاد اپنے نبی سیدنا حضرت ہود علیہ السلام سے بدتمیزی کے ساتھ یہ کہہ رہی ہے کہ انا لنراک فی سفاہت, ہم آپ کو دیکھتے ہیں بے وقوفی میں, یعنی آپ بے وقوف ہیں. وانا لنظنک من الکاذبین, اور ہم آپ کو دیکھتے ہیں جھوٹوں میں سے, یعنی آپ جھوٹے. اب قوم تو کہہ رہی ہے کہ آپ بے وقوف بھی ہیں جھوٹے بھی ہیں. حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے فرمایا کہ ہم جیسے کوئی آدمی ہوتا تو جواب میں یہ کہتا کہ بے وقوف میں نہیں ہوں تم ہو, جھوٹا میں نہیں ہوں تم ہو. لیکن یہ ہم جیسے لوگ کھٹیا لوگ تو یہ بات کہہ سکتے ہیں, لیکن اللہ والے انبیاء کرام علیہ السلام اور رحمان کے بندے وہ اس طرح کی گالی کا جواب گالی کے ساتھ, بدتمیزی کا جواب بدتمیزی کے ساتھ, گستاخی کا جواب گستاخی سے نہیں دیتے. تو جب قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کو یہ کہا کہ آپ بے وقوف ہیں آپ جھوٹے ہیں, جواب میں حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا قال یا قوم لیس بی سفاہت ولکنی رسول من رب العالمین. اے قوم میں بے وقوف نہیں ہوں, میں رسول ہوں, رب العالمین نے مجھے بھیجا. سامنے والے جو کافر ہیں وہ اٹیک کر رہے ہیں نبی پر, اور نبی اس کے جواب میں ان کے اوپر اٹیک نہیں کر رہا. اگر آپ اپنے مخاطب کے اوپر اٹیک کریں گے, میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, اگر آپ لوگوں نے تبلیغ کے اندر دعوت کے اندر اور سمجھانے کے اندر دوسروں پر اٹیک شروع کر دیا بات پر یا ان کی چیزوں پر, تو لا محالہ ان کی طبیعت کے اندر اس کا رد پیدا ہوگا, پھر وہ نہیں آئیں گے دین کے اوپر, آپ کی تبلیغ مؤثر نہیں ہوگی. اٹیک کا جواب اٹیک سے نہیں دیا جاتا, بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں دیا جاتا, بلکہ بدتمیزی کا جواب تمیز سے دیا جاتا ہے, جیسے کہ طریقہ ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں یہ بات فرمائی دوسری صفت ذکر کرتے ہوئے کہ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. یہ جاہل لوگ جب ان سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ سلامتی کی بات کرتے ہیں. یہ پہلی تفسیر ہو گئی. اس کی دوسری تفسیر یہ بھی ہو سکتی ہے اور کئی مفسرین نے کی ہے کہ جاہل لوگ جب ان سے گفتگو کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہم تو جا رہے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, کہ جب جاہل لوگ ان سے گفتگو کرتے ہیں قَالُوا سَلَامًا تو وہ کہتے ہیں سلام, اللہ تمہارے اوپر سلامتی نازل کرے, اللہ تمہیں اسلام کی توفیق دے, ہم تم سے بحث نہیں کرتے, السلام علیکم تو جا رہے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, اور جب جاہل لوگ ان سے گفتگو کرتے ہیں قَالُوا سَلَامًا تو وہ کہتے ہیں سلام, تم خوش, ہم جا رہے ہیں. اور یہ وہ بات ہے جو قرآن مجید میں دو جگہ اور آئی ہے. سورۃ القصص میں اللہ تعالی نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. یہ لوگ جب کوئی لغو بات سنتے ہیں اس سے اعراض کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہیں, تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں، سلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو، لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں کے منہ نہیں لگنا چاہتے، لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں کے منہ نہیں لگنا چاہتے۔
اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کے اندر سورہ مریم میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعوت اور تبلیغ کا کام شروع کیا تو سب سے پہلے والد کی سے گفتگو شروع کی، والد جو ہیں وہ غصے میں آ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے جب بات کر رہے تھے تو بار بار بڑے ادب کے ساتھ کہہ رہے تھے، یا ابادی لا تعبد الشیطان، یا ابادی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، یا ابادی، ابا جی، ابا جی، اور ابا جی جو تھے وہ تو کافر والا الٹ ہو رہا ہے، اب معاملہ الٹ ہونے لگا ہے، اب نیک آدمی بدتمیز ہونے لگے ہیں، اس کا مطلب کہ نیک نہیں ہے، اگر نیک ہوتا تو بدتمیز کیسے ہوتا؟ یہ نیک تو وہ ہوتا ہے جو انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کبھی بدتمیزی کی بات نہیں کرتے، ہمیشہ تہذیب سے اور شائستگی سے بات کرتے ہیں، ان سے بڑا تہذیب یاد کا کون ہو سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے جب بات کی تو یہ کہا، یا ابا جی، ہے ابا جی، ابا جان، ابا جان، اردو میں یہی ہوتا ہے محاورے میں ادب سے، ابا جان، ابا جان کیا کہتے ہیں؟
قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم،
اے ابراہیم تو مجھے میرے معبودوں سے ہٹانا چاہتا ہے،
اے ابراہیم،
دیکھو اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو کہہ رہے ابا جی، تو جواب میں اس کو کیا کہنا چاہیے؟ بیٹا، لیکن اس نے بیٹا نہیں کہا بلکہ ابراہیم نام لے کر کہا، اے ابراہیم تو ہٹانا چاہتا ہے، لئن لم تنتہی لارجمنک، اگر تو باز نہ آیا میں تجھے پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا، واہجرنی ملیا، مجھے چھوڑ کے چلا جائے، یہاں سے گھر سے نکل جائے، گھر سے نکال لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جاتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں؟ قال سلام علیک، سأستغفر لك ربی انہ کان بی حفیظا، آپ کے اوپر سلامتی نازل ہو، میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے معافی مانگتا رہوں گا، میرا پروردگار میرے اوپر بڑا مہربان ہے۔
کافر باپ ہے، بیٹے کو نکال رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے، اے ابراہیم نکل جا، تجھے سنسار کر دوں گا، چھوڑ کے چلا جا، گھر سے نکل جا۔
اور بیٹا کیسا تہذیب یافتہ، شائستہ اخلاق، کردار جاتے ہوئے کہہ رہے ہیں، سلام علیہ، سلامتی ہو آپ کے اوپر، اللہ آپ کو اسلام کی توفیق دے۔ سلام علیکم کا مطلب ہے آپ کے اوپر سلامتی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے، اسلام کی توفیق ہو جائے۔ سأستغفر لك ربی، میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے معافی مانگتا رہوں گا، انہ کان بی حفیظا، وہ میرے اوپر بڑا مہربان۔ تو یہ طریقہ ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا، کہ نمبر ایک کہ وہ بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں دیتے بلکہ سلامتی کے ساتھ دیتے ہیں، دوسرا یہ کہ وہ فضول گفتگو نہیں کرتے، بحث مباحثہ مناظرہ نہیں کرتے، حق بات تہذیب سے، شائستگی سے، ادب سے کہہ دیتے ہیں، پھر اگر کوئی مانتا ہے مانے، نہیں مانتا سلام علیک،
سلامتی ہو آپ کے اوپر۔
اس کو قرآن نے فرمایا، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب جاہل لوگ ان اللہ کے نیک بندوں سے، رحمان کے بندوں سے گفتگو کرتے ہیں، قَالُوا سَلَامًا، تو یہ سلامتی کی بات کرتے ہیں، پہلا ترجمہ، قَالُوا سَلَامًا، سلام کہہ دیتے ہیں، سلام، ہم جا رہے ہیں، اللہ تمہارے اوپر سلامتی نازل کرے، تمہیں آپ ہدایت دے، اسلام کی توفیق عطا فرمائے، سلام، قالوا سلاما، جواب میں سلام کہہ دیتے ہیں۔ اب وہ قرآن نے لکھا سلام دو ہوتے ہیں،
ایک سلام تحیت ہوتا ہے، ایک سلام متارکہ ہوتا ہے. سلام تحیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہیں داخل ہوئے، کافر موجود ہیں تو ان کو حتی الامکان سلام نہیں کرنا چاہیے. کافروں کو ابتدا بالسلام مکروہ ہے، پسندیدہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافروں کے ساتھ ابتدا بالسلام مت کرو. اگر کہنے ہی ہو تو یہ کہو السلام علی من اتبع الہدى. یہ سلام تحیہ ہے اور یہ کافروں کو ابتدان کرنا مکروہ ہے. لیکن ایک سلام سلام متارکہ، متارکہ کا مطلب چھوڑ کے جا رہے ہیں. اس وقت میں اگر آپ یہ کہہ دیں سلام علی، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یا وہ کہہ دیں سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، جیسے کہ سورۃ القصص کے اندر ہے، وہ بالکل جاہل سلام جا رہے ہیں، اللہ تمہارے اوپر سلام کی نازل کرے، یعنی تمہیں ہدایت عطا فرمائے. اب یہ جو دوسری صفت اللہ تعالی نے ذکر کی تو وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب جاہل لوگ ان اللہ کے نیک بندوں سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ سلامتی کی بات کرتے ہیں یا سلام کہہ دیتے ہیں، اس میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے. اور آج کل بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں کوئی آدمی نیک ہوتا ہے وہ بحث شروع کر دیتا ہے. آپ نے بھی دیکھا ہو، اب بحث ہو رہی ہے جناب، کبھی باپ سے، کبھی بھائیوں سے، کبھی دوستوں سے، جہاں ذرا سی نیکی شروع ہوئی بحث شروع ہوئی. ارے بھائی، نیک ہونے کا یہ کہاں سے مطلب ہو گیا کہ تم فوراً بحث شروع کر دو؟ تمہارے 28 سال یا 30 سال ادھر ادھر کی حرکتوں میں گزر چکے، 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. ٹھیک ہے، اللہ نے تمہیں اب نیکی کی توفیق عطا فرما دی ہے، تم نیک ہو گئے ہو، جنت کے راستے پر چل پڑے ہو، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہر ایک سے بحث شروع کر دو. اور بحث کا تو کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. آپ نے کوئی دین کی بات جو صحیح معلوم ہے ادب سے، شائستگی سے، تہذیب سے کہہ دو. تمہارے مطلب یہ کہاں پیدا ہو گیا؟ مانتا ہے مانے، نہیں مانتا نہ مانے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. لیکن بحث کرنا سخت نقصان دہ ہوتا ہے، خاص طور پر جبکہ علم کم ہو. ابھی تو آپ نیک ہونے شروع ہوئے، ابھی تو آپ نماز روزے کی طرف آئے ہیں، قرآن کا آپ کو پورا علم نہیں ہے، حدیث کا پورا آپ کو علم نہیں ہے، اور یہ اللہ کے اور انبیاء کرام علیہ السلام کے طریقوں کا آپ کو ابھی علم نہیں ہے. آپ نے معاشرے میں ہر ایک سے بحث شروع کر دی. اب طرح طرح کی بات، سامنے جو آدمی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی پاگل تو نہیں ہوتے، جتنے ذہین آپ ہیں اتنے ذہین وہ ہیں، ان کے ساتھ شیطان بھی بیٹھا ہوا ہے. اور جناب وہ ایسی ایسی پھر باتیں کرتے ہیں کہ خود آپ کا ذہن جو ہے نا وہ چکر میں آ جاتا ہے کہ یار اس کا کیا جواب ہے. اب آگے ہم آگے ہمارے پاس آتے ہیں کہ حضرت اس نے یہ بات کہہ دی، اس کا کیا جواب ہے؟ پھر دوسرے نے کچھ بات کہہ دی، یہ بات آگے ہمارے پاس آئے کہ حضرت اس نے تو یہ بات کہہ دی، اس کا کیا جواب ہے؟ ارے بھائی، تم کس چکر میں پڑ گئے؟ ابھی تو نیکی شروع ہوئی ہے، ابھی تم اپنے آپ ہی کو ٹھیک کر لو. اور یہ جو ٹھیک کرنا، اگر دین کی بات پہنچانی ہے تو موٹی موٹی دین کی باتیں ان کو پہنچا دو، لیکن بحث مت کرو. ان جاہلوں سے بحث نہیں کرنی چاہیے، بلکہ وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں یہاں سمجھایا ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب جاہل لوگ ان اللہ کے نیک بندوں سے گفتگو شروع کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، قالوا سلاما، تو وہ سلامتی کی بات کرتے ہیں یا سلام کہہ کے فارغ ہو جاتے ہیں کہ بھئی تم جانو تمہارا کام، ہمیں تو اللہ نے نیکی کی توفیق عطا فرما دی، ہم تو اس اپنے راستے پر قائم ہیں. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، تمہارے اوپر سلامتی ہو، ہم جاہلوں کے منہ نہیں لگنا چاہتے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس پہلی آیت کے اندر دو بڑی صفات ذکر کر دی، ایک چال سے متعلق، دوسرے گفتگو سے متعلق. بول چال، پہلے تو اپنی گفتگو ٹھیک کرو، اپنی چال ٹھیک کرو، پھر بات آگے بڑھے گی. اسی کو حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے
کہ کسی نے بزرگ بننا ہے تو کہیں اور جائے، انسان بننا ہے تو یہاں آئے. فرمایا لوگ بزرگ بناتے ہیں نہ انسان بناتے. فرمایا بزرگ بننا کیا مشکل ہے،
جیسا کرتا لمبا کر لو، ہاتھ میں تسبیح بھی لے لو، تھوڑی سی گردن بھی ٹیڑھی میڑھی کر لو، آگے کو جھکا لو
تو بزرگ بن گئے. لیکن انسان بننا بہت مشکل ہوتا ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کے طریقے پر چلنا، قرآن و سنت کی ہدایات پر عمل کرنا، یہ مشکل ہوتا ہے. سب سے پہلے اپنی چال کی اصلاح، پھر گفتگو کی اصلاح.
رحمان
کے خاص بندے وہ ہیں، الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ جو زمین پر سہولت سے چلتے ہیں. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، اور جب جاہل لوگ ان سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ سلامتی کی بات کرتے ہیں، یعنی بدتمیزی کا جواب بدتمیزی نہیں دیتے بلکہ سلامتی کی گفتگو کے ساتھ جواب دیتے ہیں. اور اگلا کا دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے، اور جب جاہل لوگ ان سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ سلام کہہ دیتے ہیں، یعنی بحث نہیں کرتے، سلام کہہ کے چلے جاتے ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو سلام کر کے چلے. اب وقت پورا ہو گیا، ایک منٹ رہ گیا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم نماز اشراق ادا کریں گے. سب کو نیند بھی آ رہی ہے، اس چیز کے بعد سونا بھی. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور آگے جو آیات ہیں ان کی تفصیل بیان کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. یا ارحم الراحمین، ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے. یا اللہ، ہمیں قرآن مجید سیکھنے والوں میں اور قرآن مجید سکھانے والوں میں شامل فرما دیجیے. یا اللہ، یا ارحم الراحمین، ہم تو بہت گناہگار ہیں، ناکارا ہیں، مگر ہم قرآن مجید سمجھنے کے لیے بیٹھے. عباد الرحمن کی صفات ہے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے یہ صفات ہمارے اندر پیدا فرما دیجیے. یا اللہ، ہم سب کو عباد الرحمن بنا دیجیے. یا اللہ، ہم سب کو اولیاء اللہ بنا دیجیے. یا اللہ، ہم سب کو صحیح معنی میں مسلمان بنا دیجیے، ہمیں صحیح معنی میں مومن بنا دیجیے. یا اللہ، ہمیں صحیح معنی میں انسان بنا دیجیے. یا اللہ، ہمیں صحیح معنی میں انسان بننے کی توفیق عطا فرما، بندہ بننے کی توفیق عطا فرما، عباد الرحمن میں ہمیں شامل فرما. یا اللہ، یا ارحم الراحمین، ماضی میں جو کچھ ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہوں، یا اللہ انہیں معاف فرما. آئندہ کے لیے ہمیں اچھی زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، نیکی کی توفیق عطا فرما، حیات طیبہ نصیب فرما، تہذیب اور شائستگی کی زندگی نصیب فرما. انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء اللہ کے طریقے کار پر چلنے کی توفیق عطا فرما، عباد الرحمن کے طریقے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، ہم میں، ہمارے متعلقین احباب میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، مریضوں کو صحت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے نجات عطا فرما. یا اللہ، ہماری تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما. اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا، ولا هما الا فرجتا، ولا دينا الا قضيتا، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا يسرتها وقضيتها يا ارحم الراحمين. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب.
www.deenislam.com یہ دینی رہنمائی کے لیے ویب سائٹ ہے. اس کے اعلانات و مقاصد ہیں www.deenislam.com. اسلامی تعلیمات کو دنیا بھر کے مسلمانوں تک پہنچانا ہے اور اس کے ساتھ حاضر کے جدید مسائل جن کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے اور اس کے بارے میں قرآن سنت کی روشنی میں صحیح رہنمائی کرنا ہے. توحید رسالت کے حملوں کا مؤثر جواب اور دنیا بھر کے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام و کمالات اور تعلیمات سے آگاہی پروگرام شامل ہے. اسلام کے خلاف پھیلائی گئی غلط فہمیوں کو دور کرنا اور مسلمان کے ایمانی جذبات کو بیدار رکھنا اس کوشش کا حصہ ہے. صدر جامعہ دارالعلوم کراچی مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مدثر مفتی اعظم پاکستان اور شیخ الاسلام سپریم کورٹ آف پاکستان مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مدثر اور مفتی جامعہ دارالعلوم کراچی حضرت مولانا مفتی عبد الرؤوف زکر کی صاحب مدثر کی ہفتہ اسلامی مجالس براہ راست بیان کی اور دیگر علماء خاتون کی تقاریر اب انٹرنیٹ پر اس ویب سائٹ پر سنی جا سکتی ہیں. اسی طرح آپ کے مسائل اور مسائل یعنی آن لائن دارالاحساب